Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Allahumma kulli waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج 21 رمضان يوم شهادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ سب کو خصوصا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. ایک بہت ہی اہم موضوع جس کی طرف امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر کثرت سے بیان کیا ہے وہ ہے موت، یاد موت، ذکر موت، موت کی استعداد اپنے اندر پیدا کرنا، موت کی استعداد اور موت کو اپنے اندر اپنے وجود میں تربیت کرنا. ایک اہم اور شاید بقول بعض اساتید کے کہ اگر ہم، اگرچہ ہمارے معاشرے میں وہ یوں فرماتے ہیں کہ توحید کی نسبت بہت کچھ، بہت زیادہ مطالب اینڈ موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ موضوع، وہ ٹاپک اینڈ سبجیکٹ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے اندر مدد کرے گا وہ ہے موت کا موضوع. یہ ایک اس قدر اہمیت کا حامل موضوع ہے. تقریباً نہج البلاغہ کے اندر اگر آپ رجوع کریں تو موت کے حوالے سے 150 سے زیادہ زائد مطالب موت کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبات، اپنے خطوط کے اندر، اپنی حکمتوں کے اندر اس موضوع کے بارے میں مختلف اعتبار سے، مختلف زاویہ نگاہ سے اس حوالے سے بیان فرمائے. میں آپ کے سامنے فقط 2 یا 3 احادیث امیر المومنین علی علیہ السلام کی اس موضوع کے بارے میں ایک خاص زاویہ نگاہ سے بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ احادیث جو نہج البلاغہ میں آئی ہیں وہ بیان کرتا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر، آپ خود اس بارے میں سوچیں کہ کیوں اس قدر موت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. ایک خط جو کہ بہت ہی معروف خط ہے، لیٹر نمبر 31 کے نام سے، نامہ اسی ہوئی ہے کہ عنوان سے، امام علی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو یوں فرماتے ہیں کہ یا بنیا، السلام علیکم، یا بنیا اکثر من ذکر الموت، اے میرے بیٹے موت کو زیادہ یاد کرو، اکثر کثرت سے زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، ما تهجم علی وتقضی بعد الموت الی حتى یاتیک وقد اخذت منه حذرك، اے میرے بیٹے موت کو زیادہ یاد کرو، ایسا نہ ہو کہ موت اچانک تم پر آ پڑے. موت ایک ایسی چیز ہے جو all of a sudden ناگہان انسان کے اوپر واقع ہو سکتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد جب موت آئے، جب موت تم پر واقع ہو تو حتی یا عطیہ کا، اور اس کے بعد پھر وقد اخذت منه حذرك، جب موت تم پر آ پڑے تو تم آمادہ نہ ہو. لہذا پھر اس کے بعد وَشَدَّتَ لَهُ أَزْوَكَ، اور پھر مفصل موت کے بارے میں یہاں پر بیان فرما رہا ہے، اور آخر میں ایک جملہ عجیب فرما رہا ہے. میں فقط ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ امیر المومنین یہاں پر امام حسن کو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ موت تم پر آ پڑے اور تم موت کے ہاتھوں مغلوب ہو جاؤ. عجیب بات نہیں ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے زیادہ طاقت انسان کو اللہ نے دی ہے، لیکن یہی انسان موت کے سامنے مغلوب واقع ہو جائے. بس اگر انسان موت کے لیے آمادہ نہ ہو تو موت انسان کے اوپر غالب آ سکتی ہے. کیا مطلب غالب آ سکتی ہے؟ یعنی ممکن ہے انسان کی عاقبت اچھی نہ ہو، بد ہو. اسی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا عواقب امورنا خیرہ. یہاں پر ایک بہت ہی جالب روایت ہے کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اے امام یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم جعلنا عواقب امورنا خیرا، یہ عاقبت کیا ہے، اس عاقبت کی حقیقت کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام بیان فرماتے کہ نحن العاقبہ، ہم وہ عاقبت ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، بس اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اہل البیت سے کنیکٹڈ نہ رکھیں، مرتبط نہ رکھیں، تو ممکن ہے ہماری عاقبت اچھی نہ ہو۔ ایک اور خطبے میں امام علیہ السلام یہاں پر اس تعبیر کو آپ دیکھیں، امام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 221 میں کہ وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ عُمْرًا نَاقِصًا، بادرو کا مطلب پیش قدمی کرو۔ آج کا جو دور ہے 21ویں صدی کا، کس چیز کا دور ہے؟ کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہر بندہ، ہر انسان، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ جاب کے اندر ہو، کسی نہ کسی زندگی کے ہر شعبے میں کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے، ریس لگا رہا ہے۔ حتیٰ طلبگی کے میدان میں بھی، حوزے کے میدان میں بھی ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں آگے سے آگے نکلوں۔ کوئی خطابت میں اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے کہ میں سب سے بڑا خطیب بن جاؤں، کوئی مجتہد بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر بندہ بالآخر کسی نہ کسی کمپٹیشن میں موجود ہے، پیش قدمی میں۔ وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ، اعمال کے اندر پیش قدمی کرو۔ آیا واقعاً ہم اعمال کے اندر پیش قدمی میں مشغول ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں عمل کا کیا تصور ہے؟ واٹ از عمل، واٹ از ایکشن؟ عمل کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ انجام دیں تو یہ عمل ہے، اگر کچھ نہ کریں تو عمل نہیں ہے۔ درحالی کے دین اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، یہ بھی تمہارا عمل ہے۔ ہم معمولاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں، چونکہ جب ہم بہت بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہماری توجہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتی کہ ہم زبان کے ذریعے عمل انجام دے رہے ہیں۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی انسان کے جسم سے اور انسان کے اعضاء و جوارے سے عمل کہلاتی ہے۔ لیکن آیا فقط انسان جسمانی عمل انجام دیتا ہے؟ نہیں، انسان تو حقیقت ہے بدن اور روح کے ساتھ۔ جب انسان حسود ہوتا ہے تو کیا یہ حسد انسان کا عمل نہیں ہے؟ جب میں ان انٹینشنلی لاشعوری طور پر کچھ سوچتا ہوں تو یہ سوچنا عمل نہیں ہے میرا؟ ہم نہیں کہتے قیامت کے اندر، قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو انسان کے اعمال مجسم ہوں گے مختلف شکل و صورت کے اندر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا انسان کا حسد اس کو نہیں دکھایا جائے گا روز قیامت کے دن؟ انسان کی نفرت روز قیامت کے دن نہیں دکھائی جائے گی مختلف شکل و صورت میں؟ تو یہ نفرت کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں حسد کو اپنے اعضاء و جوارے کے ذریعے اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حسد میرے دل میں تو موجود ہے، تو یہ حسد عمل نہیں ہے۔ بس ہمیں تھوڑا غور کرنا ہوگا کہ عمل کیا ہے، عمل کی حقیقت کیا ہے۔ وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ عُمْرًا نَاقِصًا، اس سے پہلے کہ تمہاری جوانی، اس سے پہلے کہ تمہاری جوانی سلام علیکم تمہارے بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے۔ ابھی ہم سب اکثر جوان ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہماری یہی جوانی ایک لمحے میں بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے۔ وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ وَمَرَضًا حَاسِبًا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مریضی میں مبتلا ہو جاؤ اور یہ مریضی تمہیں کس چیز سے روکے، عمل صالح کو انجام دینے سے روکے۔ وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ، بس تم عمل میں پیش قدمی کرو۔ او موتًا خائصہ یا خالصہ، اور موت تمہیں زمین گیر کر دیں، اس سے پہلے کہ موت آئے۔ بادرو بالاعمال، عمل صالح میں پیش قدمی کرو، آگے بڑھو عمل صالح کے اندر۔ اور یہ طولانی حدیث ہے۔ اب اس بادرو کی جو میں نے آپ کے سامنے یہ نقل کی ہے تعبیر امام علی علیہ السلام سے، اب یہی تعبیر کو آپ دیکھیں، یہی تعبیر جب امام علی بادرو کو، پیش قدمی کو، عمل صالح کو انجام دینے کی نسبت اس تعبیر کو استعمال کر رہے ہیں. اب آپ آئیں یہاں پر حکمت 194 میں آپ دیکھیں, وبادروا وبادل الموت. کیا ترجمہ ہوگا پس اس کا؟ موت کے اندر پیش قدمی کرو. وہاں پر امام فرمانے کیا, اعمال کے اندر پیش قدمی کرو. یہاں پر امام علی علیہ السلام فرما رہے موت کے اندر پیش قدمی کرو. اب اس کا ظاہری معنی اگر ہم لیں تو کیا ہوگا, سب اس چھت سے چھلانگ مارے ہیں. اب یہ تو منظور نہیں ہے امام علی علیہ السلام کا, یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے. بس کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام علی علیہ السلام؟ اس کی اگر تفسیر چاہتے ہیں تو آتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں, ایک صلوات پڑھیں گے. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. امام علی امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم خدایا, اللهم ارزقنی, خدایا تو مجھے روزی عطا کر. کس چیز کی روزی؟ اللهم ارزقنی الاستعداد للموت, موت کی استعداد کی روزی مجھے عطا فرما. قبل حلول الفوت, اس سے پہلے کہ موت مجھ پر طاری ہو جائے, موت کی استعداد مجھے عطا فرما. کیا مطلب؟ ہم یا تو باڈیلی استعداد میں سوچتے ہیں یا حافظے کی استعداد کے بارے میں سوچتے ہیں, لیکن امام علیہ السلام یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ امام سجاد کون ہے؟ خود امام علی کے فرزند گرامی ہیں. اللهم ارزقنی الاستعداد للموت, موت کی استعداد مجھے عطا فرما. اب موت کی استعداد کیا ہے؟ اب آئیں دوبارہ علی ابن ابی طالب کے پاس آتے ہیں, ان کی محضر میں آتے ہیں. کسی نے پوچھا امام علی علیہ السلام سے, کہ اے امام مل استعداد للموت, موت کی استعداد کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اداء الفرائض, واجبات کو انجام دینا, واجبات کو انجام دینا. پھر واجتناب المحارم, حرام کاموں سے اجتناب کرنا موت کی استعداد انسان کے اندر ایجاد کرتی ہے. والاشتمال علی المکارم, مکارم اخلاق کو اپنے اندر ایجاد کرنا. یہ تین کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایک اداء الفرائض, واجبات پر عمل کرنا. دو واجتناب المحارم, حرام کاموں سے بچنا. تین والاشتمال علی المکارم, مکارم اخلاق کو اپنے اندر ایجاد کرنا. اس کے بعد علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ثم لا يبالي اوكا على الموت, اگر تم نے یہ تین کام انجام دے دیے تو کیا ہوگا؟ پھر تمہیں موت کی پرواہ نہیں ہوگی. ام یہ تعبیر دیکھیں آپ, ثم لا يبالي اوكا على الموت ام وكا الموت علي, تمہیں پس کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ موت تم پر واقع ہو یا تم موت کے اوپر واقع ہو. واللہ خدا کی قسم, ما يبالي ابن ابي طالب اوكا على الموت ام وقع الموت علی, علی ابن ابی طالب کو خدا کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی نگرانی اور پریشانی نہیں ہے کہ چاہے علی موت کے اوپر واقع ہو چاہے موت علی کے اوپر واقع ہو. کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب نے اپنی یہ تین فرائض انجام دے دیے. سمپل سا کام ہے, واجبات کو عمل, واجبات کو انجام دینا. امام علی یہ تو نہیں فرما رہے کہ آپ مستحبات کو بجا لائیں, اگرچہ وہ عرفاء اور علماء خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام تاکید فرماتے ہیں, لیکن یہ تین بیسک سٹیپس ہیں موت کی استعداد کو اپنے اندر ایجاد کرنے کے لیے. بس اگر میرے اور آپ کے اندر موت کی استعداد ایجاد نہیں ہو رہی, اس کا مطلب مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل ان تین چیزوں کے اندر ہے. یا تو ہم واجبات کو صحیح سے انجام نہیں دے رہے. اگر واجبات کو صحیح سے ہم انجام نہیں دے رہے, کیوں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شاید ہمیں واجبات کی پہچان اور شناخت نہیں ہے. بس پہلا کام واجبات کی شناخت ہے اور پھر اس کو صحیح سے انجام دینا, تمام آداب کے ساتھ بجانا. دو حرام کاموں سے بچنا, گناہوں سے بچنا. اس دن مجھے یاد ہے ایک کلاس میں ہماری چل رہی تھی جوانوں کے ساتھ, تو میں نے انسٹاگرام کی مثال دی میں نے سب کو. میں نے کہا انسٹاگرام کے اندر جو ایک آپشن آتا ہے وہ آپشن کیا ہے؟ ایکسپلور کا آپشن. اوکے,
ہم جب ایکسپلور کا آپشن اوپن کرتے ہیں انسٹاگرام کے اندر, اب ممکن ہے ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہمیں کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے, کسی عالم کا لیکچر یا کوئی کلپ ہمیں ڈھونڈنی ہے, ہم تو اس کے پیچھے ہیں بالآخر, وہ کلپ ہمیں چاہیے. لیکن جب ہم اسی ایکسپلور کے آپشن سے ہم اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, اسکرول اپ کرتے ہیں, تو کتنی ہزاروں نامحرموں کی تصویر ہماری آنکھوں سے گزرتی ہے. اگرچہ ہم اس نامحرم کی فوٹو کے اوپر فوکس نہیں کرتے, ہم اسے اسکرول ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا پتا یہ جو نامحرم کی تصویر اسکرول ڈاؤن ہو رہی ہے, یہ ہمارے لاشعور میں تو جا رہی ہے نا, یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں تو جا رہی ہے, یہ بھی تو ہمارے روح کو آلودہ کرے گی, یہ بھی تو ہماری روح کو پلیوٹ کرے گی. اسی وجہ سے امام علیہ السلام اور دین اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہے کہ گناہ کے قریب مت جاؤ, بلکہ یہ تعبیر ہے کہ نامحرم کے قریب بھی مت جاؤ. اس وقت انسٹاگرام نے, سوشل میڈیا نے, فیس بک نے کتنا آسان کر دیا ہے, گناہوں کی قباحت کو کس قدر کم کر دیا اس سوشل میڈیا نے. ایسا نہیں ہے, اگر ہم اپنے اعمال میں جھانکے تو یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اگرچہ ہم حدیث ڈھونڈ رہے ہیں, کسی عالم کی کلپ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری روح پولیوٹ ہوتی جا رہی ہے. اچھا کام کرنے کی نیت سے ہم جا رہے ہیں سوشل میڈیا کی جانب, لیکن روح کو بھی آلودہ کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں یہاں کچھ سوچنا ہوگا ہمارے اپنے بارے میں کہ اس کا سولیوشن کیا ہے, آئے کوئی راہ کار موجود ہے, کوئی رائے حل موجود ہے اس کا یا نہیں ہے, کیا کریں یہاں پر. اب یہاں پر سوال, وہ جو میں نے سب سے پہلے مجلس کے سب سے پہلے لمحے میں یہ سوال پیش کیا تھا, وہ سوال کیا تھا, وہ سوال یہ کہ کیوں امیر المومنین علی علیہ السلام موت کے بارے میں, اگر آپ نہج البلاغہ کے خطبے کو دیکھیں, یہ خطبے کب بیان ہوئے, یہ خطبے آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بیان ہوئے نہیں, یہ خطبے در حقیقت امام علی علیہ السلام کہ اس پانچ سالہ دور میں بیان ہوا ہے. پانچ سال کے دور میں, کون سے پانچ سال کے دور میں, جب امام علی حاکم تھے. تو کیا ہوا کہ امام علی علیہ السلام, اگرچہ نہج البلاغہ کے جو خطبے موجود ہیں, سید رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو سارے خطبے میں نے جمع نہیں کیے, یہ وہ خطبے جو میری نظر میں فصاحت اور بلاغت کے اوج پہ تھے اور میں نے فقط اس کا ایک کلیکشن اس کتاب میں جمع کیا ہے. خود اس نہج البلاغہ میں 150 سے زیادہ مرتبہ موت کا ذکر کیا ہے امام علیہ السلام نے, اور لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم عمل کے اندر پیش قدمی کرو. کون سا عمل؟ بہت سارے اعمال ہیں, لیکن وہ جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ ہے موت کی استعداد اپنے اندر ایجاد کرنا. کیوں؟ اگر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد, ایک سلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, لوگوں نے وہ عمل انجام دیا جو انہیں عمل جو انہیں انجام نہیں دینا چاہیے تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے جانے کے بعد کے جو حالات ہیں ان سے واقف تھے. یہ حدیث امام مالک کی کتاب, امام مالک جو کہ سنیوں کے امام ہیں, یہ ان کی کتاب الموطأ کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یہ فرماتے ہیں, حضرت ابو بکر بھی وہاں پر موجود تھے اور نبی اکرم شہداء احد کے قبرستان میں وہاں موجود تھے, اور نبی اکرم یہاں پر یہ جملہ بیان فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن شہداء احد پر گواہ ہوں, ان کے اعمال پر شاہد ہوں کہ انہوں نے کس قدر بہترین مجاہدت پیش کی, قربانی پیش کی. یہاں پر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے نبی گرامی, کیا ہم نے مجاہدت نہیں کی جنگ احد میں؟ کیا آپ ہم پر گواہی نہیں دیں گے جنگ احد میں قیامت کے دن؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیوں نہیں, تم نے بے شک مجاہدت کی ہے. اب یہ جملہ دیکھیں, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تم میرے جانے کے بعد تم اس امت کے ساتھ کیا کرو گے. دقیق جملہ جو نبی اکرم نے فرمایا وہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا. یعنی یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اپنے صحابہ کرام کے مستقبل کے بارے میں تردید اور شک کا اظہار کر رہے ہیں. وہی صحابہ کرام جو ہمارے اہل سنت کے برادران, ان سب کو بلا استثناء عادل سمجھتے ہیں, کوئی غلطی ان سے نہیں ہو سکتی. لیکن نبی اکرم یہی فرما رہے ہیں. خوب کیا ہوا پھر؟ وہی ہوا جو نبی اکرم کو جس چیز کا ڈر تھا, وہی ہوا. خلافت یا یوں کہو امامت امام علی علیہ السلام کو غصب کیا گیا. 25 سال کے اندر کیا ہوا؟ 25 سال کے اندر لوگ دنیا پرست ہو گئے, دنیا کی رنگینیوں کی جانب لوگ جذابیت کے اندر اور مجذوب ہو گئے. لوگ مال و ثروت اور پراپرٹی بائنگ اور بزنس کرنے میں مشغول ہو گئے, پیسہ جمع کرنے میں مشغول ہو گئے, ثروت اندوزی میں مشغول ہو گئے. دنیا پرستی کلن اگر آپ اس کو عنوان دیں تو دنیا پرستی. اب آپ یہ حدیث دیکھیں جو امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر یہ فرماتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں صلوات کیوں بار بار آپ سے کہتا ہوں صلوات پڑھیں؟ کیونکہ صلوات میں علماء فرماتے انرجی ہوتی ہے. صلوات انسان کو تازگی اور فریشنس عطا کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائے اور کافی یہ ہمیں انرجی دیتی ہے, لیکن روایات کہتی ہے کہ نہیں, چائے اور کافی کے بجائے یہ صلوات ہے جو انسان کو انرجی بخشتی ہے. تو ایک انرجی خیز صلوات پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. میں نے کہا کہ امام علی علیہ السلام لوگوں کو موت کی جانب دعوت دے رہے ہیں, دوسری طرف سے 25 سال لوگ دنیا پرستی کے اندر مشغول ہیں. اب امام علیہ السلام سید رضی فرماتے ہیں, وَمِن كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ كَثِيرًا مَا يُنَادِي بِهِ أَصْحَابَ. امام علیہ السلام اس جملے کو جس کے اندر موت کی دعوت ہے, لوگوں کو اور اپنے اصحاب کو کثیرن کثرت سے دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں یہ امام کا جملہ, ایک جملہ فقط ہے, تجہزو اپنے آپ کو مجہز کرو, رحمکم اللہ خدا تم پر رحم کرے, فقد نودی فیکم بالرحیل, اس کوچ کرنے والے نے, اس رحیل نے تمہیں کوچ کرنے کی دعوت اور آواز دے دی ہے, صدا بلند کی ہے. کس چیز کی طرف دعوت ہے؟ یہ موت کی جانب دعوت ہے. پھر امام کیا فرما رہے ہیں, وَأَقِلُّ الْأَرْجَةَ عَلَى الدُّنْيَا, اور دنیا میں رہنے کے لیے, دنیا میں کم رہنے کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ کرو. امام موت کو کس چیز سے جوڑ رہے ہیں؟ ایک طرف موت کی طرف دعوت دے رہے ہیں, دوسری طرف سے دنیا کی طرف کم توجہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہ جو اصلی ترین مشکل ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے دنیا پرستی اپنائی, وہ کیا ہے؟ موت کی طرف کم توجہ دینا اور دنیا کی طرف زیادہ توجہ دینا. کم از کم آج تو ہمیں 2 سال کورونا کو ہو گئے ہیں, COVID-19 کی بیماری کو ہو گئے ہیں. کتنے نزدیک ترین رشتہ دار, دوست احباب دنیا سے جا رہے ہیں. روزانہ کسی نہ کسی کی فوٹو ہمیں نظر آتی ہے کہ فلاں بندہ, اب یہ صاحب آئے موت کی طرف دعوت دینے کے لیے اس اعتبار سے, ٹھیک ہے انہوں نے غلط مطلب لیا ہے. ہر بندہ جا رہا ہے دنیا سے آج کے زمانے میں, موت میں تیزی آ گئی ہے. کم از کم ابھی تو ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے, غفلت کی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے اور موت کی استعداد اپنے اندر ایجاد کرنا چاہیے. اچھا ہوگا کیا؟ آپ فرض کریں موت کی استعداد ایجاد ہو گئی, ہوگا کیا اس کے بعد؟ موت کی پاور آ گئی ہمارے اندر, ہوگا کیا اس سے؟ ہدف کیا ہے؟ کیوں موت کی استعداد ایجاد کرنا ہے؟ ہوتا کیا ہے موت کے بعد مجھے بتائیں؟ ایک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے, کہاں جاتا ہے وہ بتا سکتا ہے؟ کہاں جاتا ہے وہ؟ خدا کے پاس تو سب جاتے ہیں, ابھی بھی ہم خدا میں کے محضر میں, عالم برزخ میں جاتا ہے. عالم برزخ یعنی عالم غیب. انسان جب حالت احتضار میں ہوتا ہے, وصیت میں مشغول ہوتا ہے, تو روایات کے اندر ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی روح اس کے جسم سے آہستہ آہستہ جدا ہو رہی ہے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حالت احتضار دنیا میں آخری دن ہے, اور عالم غیب کا پہلا دن ہے, برزخ کا پہلا دن ہے. جب انسان موت کی استعداد اپنے اندر ایجاد کرتا ہے تو عالم غیب کی جانب اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اگر عالم غیب کی جانب اس کی آنکھیں کھل جائیں اسی زندگی میں, دنیا کے اندر, اسی جوانی میں, تو کیا ہوگا؟ روایات میں ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام زمانہ کی غیبت غیب من غیب اللہ ہے, خدا کی غیب میں سے ایک غیب ہے امام زمانہ کی غیبت. تو پس اگر موت کی جانب ہماری استعداد بڑھ جائے اور عالم غیب کی جانب اگر انسان کی آنکھیں کھل جائیں تو امام زمانہ سے حقیقی ارتباط قائم ہو جائے گا زمانہ غیبت کے اندر. عجیب نہیں ہے؟ موت کا جو موضوع ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے. کیوں؟ کیونکہ ظہور کے بعد, بہت عجیب بات ہے, ظہور کے بعد اکثر لوگوں کا جو رابطہ امام کے ساتھ ہوگا وہ یہ جسمانی رابطہ نہیں ہوگا جو اس وقت میرا اور آپ کا اس وقت جسمانی رابطہ ہے ہم سب کا. موت کے بعد اکثر لوگوں کا, اکثر لوگ یعنی غیر معصوم, ہم سب غیر معصوم ہیں, اکثر لوگوں کا رابطہ امام زمانہ سے غیبی رابطہ ہوگا, روحانی اور معنوی رابطہ ہوگا. بس میں یہاں پر اپنے آرائز ختم کروں گا کیونکہ ایک تو ٹائم بھی کم ہے اور ذکر توسل بھی کرنا ہے, اور ذکر توسل کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آج علی ابن ابی طالب, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اپنے آپ کو مرتبط کریں. وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ, یہ فریاد ہے علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ میں کہ عمل کے اندر پیش قدمی کرو. وَبَادِرُوا بِالْمَوْتِ, موت کے اندر پیش قدمی کرو. چونکہ امت مسلمہ نے, امیر المؤمنین کے زمانے کے لوگوں نے امام کی اس فریاد کی اجابت نہیں کی, دنیا پرستی میں مشغول ہو گئے, اور یہی دنیا پرستی باعث بنی کہ لوگوں نے یا لوگوں کے اعمال نے امام کو شہید کر دیا. یہ لوگوں کے اعمال تھے جس نے ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کو دعوت دی, یہ لوگوں کے بد اعمال تھے, یہ لوگوں کی دنیا پرستی کا نتیجہ ہے کہ ابن ملجم کوفہ آیا اور اس نے وہ تدبیر کی, اس نے وہ پلاننگ کی, اور امام علی علیہ السلام کو 19 رمضان کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد امام کو ضربت لگانے میں کامیاب ہو گیا. یہ لوگوں کی دنیا پرستی کا نتیجہ تھا. لیکن ایک عجیب بات ہے, میں نے کسی عالم سے یہ بات سنی, بہت ہی اچھی لگی یہ بات, اور بہت ہی سوزناک اور دردناک بات ہے. کیا آپ دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب نماز کے اندر کھڑے تھے, نماز میں مشغول تھے, اور جب سجدہ ہوئے, سجدہ کیا انہوں نے, ابن ملجم آیا اور اس نے ایک ضرب لگائی, فقط ایک ضرب لگائی, دو ضربیں نہیں لگائیں. کیوں؟ ایک ضرب لگائی اس نے, اور ایک ضرب لگانے کے بعد وہ وہاں سے کوشش کی کہ وہ فرار کر جائے, لیکن فرار ہونے میں وہ ناکام ہو گیا. اب سوال یہ کہ کیوں ابن ملجم نے دو تین چار ضرب نہیں لگائے ہمارے مولا کے سر مبارک پر؟ وہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ اس کو پتا تھا, ابن ملجم کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر میں ایک ضرب لگانے کے بعد دو ضرب تین ضرب لگاؤں گا تو مجھے معلوم ہے کہ علی کے چاہنے والے موجود ہیں اسی مسجد میں, وہ مجھے پکڑ لیں گے, وہ مجھے فرار نہیں ہونے دیں گے. علی کے چاہنے والے موجود ہیں, علی کے محبین موجود ہیں. اگرچہ اکثر لوگ امام علی کو ظاہری طور پر محبت کرتے ہیں لیکن وہی لوگ دنیا پرستی میں موجود تھے, دنیا پرستی میں گرفتار تھے. لیکن کچھ ابن ملجم یہ بات جانتا تھا کہ کچھ حقیقی شیعہ اسی مسجد میں اسی اطراف میں موجود ہیں جو مجھے پکڑ لیں گے, جو مجھے فرار نہیں ہونے دیں گے. لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, امام حسین علیہ السلام, دشمن اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ حسین کے محبین نہیں موجود ہیں, حسین کو بچانے والا کوئی موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم زیارت امام حسین میں یہ فرماتے ہیں کہ السلام علیک ایہا الوتر الموتور, سلام ہو آپ پر اے تنہا اے تنہا, کہ حسین کو بچانے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے. حتی شہادت حسین کے بعد بھی دشمن کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی شہادت کے بعد بھی حسین کو بچانے نہیں آئے گا. اسی وجہ سے دشمن نے یہ جرأت کی کہ حسین کی لاش کو پامال کریں, اصحاب حسین کی لاش کو پامال کریں. لیکن عزیزان, جوانان عزیز, آج 21 رمضان ہے, آج ہم سب یتیم ہو چکے ہیں, ہم سب کے یتیمی کا دن ہے. اگر ہم اپنے آپ کو واقعا یتیم سمجھیں تو مجھے آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں کہ اب آنسو بہائیں, کیونکہ یتیم کو آنسو بہانے کے لیے کسی آمادگی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یتیم پہلے سے آمادہ ہے رونے کے لیے, آنسو بہانے کے لیے. آج کوفہ کے لوگ یتیم ہو چکے ہیں, آج کوفہ کا فقیر بھی یتیم ہو چکا ہے, اگرچہ حسن الحسین بھی یتیم ہو چکے ہیں, زینب کبریٰ بھی یتیم ہو چکی ہیں, ام کلثوم بھی یتیم ہو چکی ہیں, لیکن میں آپ کی توجہ ان یتیموں کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں جو یتیم ہو چکے ہیں. آج کوفہ کے یتیم یتیم ہو چکے ہیں, کوفہ کے وہ یتیم کہ جن کے پاس علی ابن ابی طالب ہر شب جاتے تھے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے, غذا کھلاتے تھے. جب کوفہ کے بچوں کو, یتیموں کو یہ احساس ہوا کہ دو یا تین راتیں ہو گئی ہیں, ہمارا وہ مونس, ہمارا وہ سرپرست نہیں آیا ہمیں کھانا کھلانے کے لیے, تو انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اے ماں, وہ شخص کہاں چلا گیا, وہ یتیموں کے سرپرست کہاں چلا گیا جو ہمیں روزانہ ہمیں کھانا کھلانے آتا تھا, ہماری دل جوئی کرنا, ہمارے ساتھ کھیلنے آتا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ جب یتیموں کی ماؤں نے ان سے کہا کہ وہ شخص شہید ہو چکا ہے, یہاں پر ان کو یہ پتا چلا کہ علی علیہ السلام کو دودھ کی ضرورت ہے, شیر کی ضرورت ہے. تو یہاں پر روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ علی کے گھر کے باہر کتنے کثرت سے یتیم افراد اور یتیم بچے جمع ہوئے اور ہر ایک کے ہاتھ میں دودھ کا ظرف موجود ہے, دودھ کا پیالہ موجود ہے. کیا پتا یہ دودھ ہمارے مولا, ہمارے سرپرست اس کو تناول کریں اور ہمارے مولا نجات پا جائیں. ایک بہت ہی عجیب روایت میں ہمیں ملتا ہے, بس یہ میرا آخری جملہ ہے کیونکہ دوستوں کو نوحہ بھی پڑھنا ہے اور سینہ زنی بھی کرنی ہے, میں بس یہ آخری جملہ, بہت ہی دردناک روایت موجود ہے کہ جب حسنین, امام حسن اور امام حسین علیہم السلام تشییع جنازہ اور تدفین کے مرحلے سے فارغ ہوئے اور جب گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو اچانک ایک فقیر کی آواز انہیں آنے لگی. ایک فقیر نے صدا دی, امام حسن علیہ السلام بالآخر علی تو اب نہیں ہے اس فقیر کی داد رسی کرنے کے لیے, فریاد رسی کرنے کے لیے, لیکن علی کا بیٹا تو موجود ہے اس فقیر کی داد رسی کرنے کے لیے, اس کی مدد کرنے کے لیے. روایت میں ہے کہ حسن ابن علی, امام حسن علیہ السلام, جاتے ہیں اس فقیر کے پاس, بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ فقیر ایک طرف سے نابینا ہے اور ایک طرف سے مریض بھی ہے. امام حسن علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے فقیر, تمہاری حاجت کیا ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, لیکن اے شخص, وہ امام حسن کو خطاب کرتے ہوئے فرما کہتا ہے کہ اے شخص, تو یہ جان لے کہ میری یہ حاجت نہیں ہے, میری یہ حاجت نہیں کہ مجھے کھانا کھانا ہے. حسن علیہ السلام فرماتے کہ بس تیری حاجت کیا ہے؟ وہ شخص کہ وہ فقیر کہتا ہے کہ میں نے 3 دن سے اپنی دوائیوں کو میں نے وقت پر نہیں لیا ہے، لیکن اے شخص تو جان لے کہ میری یہ حاجت بھی نہیں ہے، تو بس تیری حاجت کیا ہے فقیر؟ وہ فقیر کہتا ہے کہ میری حاجت وہ مونس ہے تو 3 دن سے میں اس کو گم کر چکا ہوں، گم شدہ ہو چکا ہے، میری یہ حاجت ہے کہ اے شخص تو میرے لیے اس مونس کو ڈھونڈ کے لے کر آ، کہ روز وہ آتا تھا، ہر شب میرے پاس آتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، کیونکہ یہ فقیر نابینا تھا، مریض بھی تھا، حاجت مند بھی تھا، لیکن نابینا بھی تھا۔ وہ شخص فرماتا ہے کہ حسن کہ اے شخص یہ مونس میرا جو کہ گم شدہ ہو چکا ہے، یہ میرے پاس آتا تھا، میرے ساتھ درد دل کرتا تھا، اور اپنے ساتھ کھانا لا کر ایک ایک نوالا بنا کر میرے منہ میں ڈالتا تھا اور مجھے کھانا کھلاتا تھا، میں اس مونس کی تلاش میں ہوں، اے شخص تو کچھ ایسا کر کہ وہ مونس میرے لیے ڈھونڈ کے لا۔ تو یہاں پر بہت ہی عجیب جملہ اس فقیر نے کہا جب حسن علیہ السلام نے پوچھا اے شخص اے فقیر تو مجھے یہ تو بتا اس کا نام کیا ہے، تو فقیر نے کہا کہ جب بھی میں اسے اپنے مونس سے اس کا نام پوچھتا تھا تو وہ یوں فرماتا تھا کہ میرا نام فقیر ان جال ایسا فقیرہ ہے، میں وہ فقیر ہوں جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے۔ تو حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے فقیر کوئی حسب و نسب کچھ تو ہونا چاہیے، کوئی علامت ہو، کوئی حسب و نسب، آیا تو نے اس سے کوئی حسب و نسب پوچھا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا حسب و نسب کیا ہے؟ تو اس مونس نے کہا کہ مسکین ان جال ایسا مسکینہ، میں وہ مسکین ہوں جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فقیر کوئی علامت کوئی نشانی تو مجھے بتا، تو یہاں پر عجیب جملہ اس فقیر نے کہا کہ اے شخص تیرا لہجہ اس کے لہجے سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہاں پر امام حسن علیہ السلام نے فریاد کی کہ اے بابا تو نے اس امت کو یتیم کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اللہ۔ وہ وصیت مجھے یاد آ رہی ہے امام علی علیہ السلام کی کہ 3 بار یا کثرت سے امام نے اس وصیت میں فرمایا کہ اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی الایتام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔